تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وقال تعالى في مقام آخر فألهمها فجورها تقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، جو آیات تلاوت کی گئی ہیں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں جو کچھ کہوں اس کو صحیح طور پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم سب لوگ یعنی اہل ایمان بکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی ہمارا سودا ہو چکا ہے، ہماری جان کا سودا ہو چکا ہے. کس کے ہاتھ ہوا ہے، کس نے ہمیں خریدا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کے بدلے میں ہم نے تمہارا سودا کر لیا ہے، تمہاری جان کا، تمہارے مال کا، یعنی تمہاری جان اور تمہارے مال یہ سب ہمارے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں. تو جو بھی آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے تو اسے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری جانوں کا، ہمارے مالوں کا یہ سودا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب نہ یہ جان ہماری ہے نہ یہ مال ہمارا ہے، وہ دنیا میں اس کا اللہ تعالیٰ نے اعتبار کیا ہے، دنیا میں جس کی جو ملکیت ہے اس کا اعتبار کیا ہے. اس لیے دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ میرا گھر ہے، میری گاڑی ہے، میرا مکان ہے، میری رقم ہے، میرے کپڑے ہیں، یعنی اس کا اعتبار تو کیا ہے، لیکن حقیقی ملکیت اور حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہ وہ روزی جزا کا مالک ہے. تو کیا مطلب ہے کہ آج کا مالک نہیں ہے؟ یہی بات اصل میں بترانی ہے کہ مالک تو آج کا بھی ہے، لیکن اس دن جو تھوڑی بہت ملکیت ہے اس کا بھی اعتبار ختم ہو جائے گا. یعنی جو تھوڑی بہت ملکیت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب اس کا میں مالک ہوں، یہ میرے نام ہے، میری ٹوپی ہے، قیامت کے دن یہ کہنے کے بھی لائق ہم نہیں رہیں گے. حقیقی ملکیت جس کی ہے اسی کی طرف لوٹ جائے گی، اور اس دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا کپڑا، میرا مکان، میری جائیداد، میرا باغ، میری زمین، کوئی کچھ نہیں کہہ. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے مالک ہی امید تھی، کہ دنیا میں تو چونکہ کچھ نہ کچھ ملکیت کا اعتبار ہے لیکن آخرت میں اس کا بھی اعتبار بالکل نہیں ہوگا. اور دوسری بات سمجھنے کی، جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہماری جان کا بھی سودا ہوا ہوا ہے، ہمارے مال کا بھی سودا ہوا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت اب جس چیز کا مطالبہ کریں گے ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ اگر جان مانگیں گے تو جان حاضر، اللہ تعالیٰ مال مانگیں گے تو مال حاضر. سنا جو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، هل ادلکم، کیا رہنمائی نہ کروں تمہاری ایسی تجارت پر کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. اور آگے پھر اس کی وجہ فرمائے تؤمنون باللہ ورسولی وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم، رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو بھی لگانا, اپنے مال کو بھی خرچ کرنا, یہ ہے وہ تجارت جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہے, جو بہترین تجارت, نفع کی تجارت اور جس میں کوئی گھاٹا نہیں. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو, ان کن تم تعلم. بظاہر تو ہمیں اس میں نقصان نظر آتا ہے, آدمی کا مال چلا گیا, آدمی کی جان چلی گئی, لیکن حقیقت میں اس میں نقصان نہیں ہے, اصل میں فائدہ ہی ہے. تو بہرحال جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہماری جان بھی بکی ہوئی ہے, ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے, تو جو خرید جس کے ہاتھوں بکی ہے اب ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے کہ نہیں. دنیا کے اندر جس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت جائز تھی اور اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں, اور اسلامی حکومت کی بنیاد پر جب لشکر اسلام کفار کی طرف جاتا تھا اور ان سے لڑتا تھا, نتیجے میں جو لوگ غلام بنائے جاتے تھے یا ان کی عورتیں جو ہے وہ کنیزیں بنائی جاتی تھیں, تو اس وقت ان غلاموں کی خرید و فروخت بھی جائز تھی کیونکہ شریعت نے ان کو مال قرار دیا, مال غنیمت تھا. تو جب مال تھا تو اس مال کی خرید و فروخت بھی جائز تھی. تو جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, کسی شخص نے کسی غلام سے پوچھا جو بکنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ میاں تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا میاں غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, جس نام سے چاہو پکار لو. اس نے کہا کہ اچھا تم کھاتے کیا ہو, کہ جو کھلاؤ گے کھائیں گے, پیتے کیا ہو جو پلاؤ گے پیئیں گے, پہنتے کیا ہو جو پہناؤ گے پہنیں گے. مطلب اس کا یہ تھا کہ بھئی غلام کی کوئی پہچان نہیں ہوتی, غلام تو اپنے آقا کی فرما برداری سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اپنے آقا کا فرما بردار ہے, جو تم کھلاؤ گے وہ کھا لے گا, جو پلاؤ گے پی لے گا, جو پہناؤ گے پہن لے گا. تو یہ غلام جو بہرحال اس کا بندہ نہیں ہوتا, اس کی بندگی نہیں کرتا وہ, لیکن اس کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے. تو جب غلام کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جو مالک کہے وہ کرے, تو ہم تو اس سے نیچے ایک درجے نیچے ہیں, یعنی غلام سے بھی ایک نیچے درجہ ہوتا ہے, وہ ہے بندہ ہونا. بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی عظمت دل میں رکھے, اپنے سر اس کے آگے جھکائے, اپنے ہاتھوں کو اس کے آگے پھیلائے. تو لازمی بات ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ تو مالک کے آگے سجدہ نہیں کرتا, اس کے آگے رکو تو نہیں کرتا, اس کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتا. لیکن جو بندہ ہوتا ہے, تو ہم تو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور بندے کا معاملہ یہ ہے کہ جو مالک کہے اس پر بھی عمل کرنا ہے, اس کی عبادت بھی کرنی ہے, اس کی عظمت بھی دل میں ہوگی, سارے کام ہوں گے. تو ہم تو اس سے نیچے درجے کے ہیں. جب نیچے درجے کے ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ حق کے بندگی ہم ادا کر رہے ہیں, اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ حق کے بندگی ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں, اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں انہیں دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں, اور کر رہے ہیں تو اس پر پھر عمل ہے یا نہیں ہمارا, اس طرح غور کریں. اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بلا شک و شبہ حق کے بندگی ہم ادا نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کی جو عظمت کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا. ما عرفنا کا حق کا معرفتی وما عبدنا کا حق کا عبادتی, جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ ادا ہم نہیں کر سکے, جو پہچاننے کا حق تھا ہمیں اللہ آپ کو نہیں پہچان سکے, آپ کی قدر نہیں کر سکے. اور قرآن بھی کہتا وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی قدر نہیں کی لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے, اس مالک سے جیسی ہمیں محبت ہونی چاہیے, جیسی عظمت ہمیں ہونی چاہیے, جیسی عقیدت ہمیں ہونی چاہیے. جس سے عقیدت ہو, تو دنیا کے اندر اگر کسی سے عقیدت ہوتی ہے تو اس کے کہنے پر آدمی سب کچھ قربان کر دیتا ہے, تو اللہ سے اگر عقیدت و محبت ہو, اس کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہو, تو کیا یہ جان ہم قربان نہیں کریں گے؟ یقیناً کر دیں گے. تو پھر معمولی احکام کیا درجہ رکھتے ہیں؟ یعنی اعمال تو جان دینے کے کے سبب زیادہ آسان ہے، اگرچہ اس پر چلنا بڑا مشکل ہے. جان دینا اسی لیے لوگ آسان سمجھتے ہیں، لیکن جب اعمال کا راستہ آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جان دینا بظاہر آسان اور اعمال پر چلنا بظاہر مشکل. تو ہمیں اسی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اللہ کے اور رسول کے احکام کے مطابق ڈھال رہے ہیں یا نہیں. آج جو معاملہ ہمارے سامنے ہے، اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے کہ عالم کفر جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت پر دورہ چلا آیا ہے، اور پوری جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ہر دھرمی کے ساتھ، غنڈہ گردی کے ساتھ جو ہے اس نے وہ کام کیا ہے کہ ساری دنیا مخالفت کر رہی ہے، لیکن میں نہ مانوں والی بات پر. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسی صورت میں، یا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جو کچھ کر سکتے ہیں کیا وہ بھی ہم کر رہے ہیں یا نہیں؟ لازمی بات ہے کہ ہم اگر بندوق لے کے بھی چلے جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس سے بھی ہمیں وہ بھی اس سے بھی کام اسے بھی کام میں لا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا ذرا جائزہ لے لیں. سب سے پہلے تو کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، ترک کر دیں. لیکن سچی بات بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ کوئی شخص بظاہر اپنی جگہ سے ہلا تک بھی نہیں، اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں، کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر ہم اس سے عبرت حاصل کرتے. لیکن جس طریقے سے گانے بجانے کا کام ہو رہا تھا آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ ہم گناہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارش برسا دے. ہم کچھ نہ کریں، ہم ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو اللہ کے آگے نہ جھکائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر برسا دے. اور نہیں برستے تو شکوا بھی کرتے ہیں بعض لوگ کے، پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ہی کچھ کریں تو کریں، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن ہم کس درجے کا کر رہے ہیں اس کا بھی تو جائزہ لیں. جس طریقے سے ہمارے ریڈیو، ٹی وی اور دیگر اخبارات میں جو اشتہارات، جو لغویات، جو مناظر ہم دیکھتے ہیں وہ سب ویسے کے ویسے ہی ہیں. ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسانوں پر اور مسلمانوں پر جو ہے وہ ان کی جان پر بنی ہوئی ہے اور ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہے. جیسا ہونا چاہیے، بعض لوگوں کو ہوگا یقیناً اور انہیں صدمہ بھی ہوگا، اور کچھ نہ کر سکنے پر اپنے آپ دل میں پیچتاب بھی کھا رہے ہوں گے، لیکن اصل جو معاملہ ہے ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں کم از کم اس کو ہم کام میں لائیں، جس حد تک امکانی حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ کام کریں. حدیث میں آتا ہے جب خطرات کا ایسا موقع آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر کی کثرت فرماتے تھے، یہ پڑھا کرتے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کی کثرت فرماتے تھے، اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، یہ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. تو بہرحال یہ اور ایسے دعا کی کثرت کرتے تھے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ رب العزت سے مانگے دعاؤں میں کہ اللہ تو اپنا فضل فرما دے، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما دے. یہ دعائیں تو ہم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اعتبار سے وہ طریقے اپنا سکتے ہیں جن طریقوں سے دوسروں کو متاثر کیا جا سکتا ہو. جیسے اس زمانے میں پرامن احتجاج کا طریقہ ہے، پرامن احتجاج کا طریقہ ہے کہ اس کو بھی کام میں لایا جانا چاہیے، اور اس وقت ہمارے ہاتھ میں چونکہ یہی صورت ہے تو اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. جب مال اور جان ہی بکے ہوئے ہیں تو اگر ہم مال کی قربانی یہ ہے کہ بھائی دکان بند رکھنی پڑ رہی، بظاہر مال کی قربانی تو ہے، لیکن کیا اتنی سی قربانی بھی ہم نہیں دیں گے؟ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو بے شک آدمی احتجاجی مظاہروں میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن وہ احتجاج ہو پورا من. یہ جائز نہیں ہے کہ ہم پتھراؤ کریں یا کسی کی گاڑی توڑیں یا کسی کی دکان جلائیں. لازمی بات ہے کہ یہاں کس کی دکان جلائے گا؟ کافر کی بھی دکان جلانا جائز نہیں ہے بلا وجہ، تو ایک مسلمان کی کس طریقے سے جائز ہو؟ پتھراؤ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ مقصد کر کے پرامن طریقے پر ہو کہ احتجاج کم از کم نوٹ ہو دنیا کے اندر کہ مسلمان اس واقعے پر احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے تو کفار تو ہمیں پہلے ہی ٹیسٹ کر چکے اور کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے چھوٹے چھوٹے معاملات اٹھائے تھے، کبھی بابری مسجد کو گرا دیا تو مسلمان اس واقعے پر بھی اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کرتے، نہ احتجاج ہے نہ کسی کی طرف سے کچھ وہ ہے. پھر اسی طریقے سے دیگر احمد آباد کے معاملات ہو گئے، اور دیگر بلوے اور مسلمانوں کا قتل عام مختلف طریقوں سے چھوٹے چھوٹے سے ٹچ وہ دیتے رہے کہ شاید ہم دیکھیں کہ مسلمان کتنے ان کے اندر کتنا تپڑ ہے یا کتنی اس کے اندر کی غیرت. لیکن جب وہ آہستہ آہستہ دیکھتے رہے تو پھر اس کے بعد افغانستان کا معاملہ لیا. افغانستان کے معاملے میں بھی دیکھا کہ دنیا ساری کی ساری اس میں تو پھر بھی کچھ بول رہی ہے, وہاں تو بالکل خاموشی ساتھ رہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا عذاب ہے آج, اس خاموشی سادھنے کا یہ عذاب ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. حالانکہ یہ تو اسلامی حکومت بھی نہیں, وہاں تو اسلامی حکومت تھی صحیح طور پر, لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ظلم کا معاملہ ساری دنیا نے روا رکھا. آج ساری دنیا چیخ رہی ہے لیکن کسی دنیا کی کسی کی بات سنی نہیں جا رہی. یہ اسی کا عذاب ہے اور یہ سلسلہ رکنے والا بظاہر نظر نہیں آتا. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس وقت مسلمان متحد نہیں, حکمران متفق نہیں, ورنہ مسلمانوں کو اللہ نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو دنیا کے سارے وسائل اللہ نے انہیں عطا فرمائے, اللہ نے سارے کے سارے وسائل عطا فرمائے. لیکن افسوس ہے کہ ہم متحد نہیں آپسی میں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عالم کفر جو ہے وہ ہمیں اپنا ایجنٹ بنایا ہوا ہے. ہم جو کچھ وہ کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, جس طریقے سے چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی اس پر بھی ہمیں کوڑنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کم از کم ایک کر دے, اور اس حد تک ایک ہو جائے کہ وہ عالم کفر کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے. ورنہ ترکی وہ بھی اسلامی مملکت ہے, حکومت اس سے مسلمان رہتے ہیں, کویت ہے وہ بھی اسلامی ہے, دبئی ہے وہ بھی ہے, قطر ہے, عمان ہے, لیکن سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا ہے اس کو دیکھ لیجیے. امریکہ وہاں سے تو کچھ نہیں کر سکتا اپنی جگہ سے بیٹھ کر جب تک ہم اس کے ہاتھ پاؤں نہ بن جائیں, تو وہ تو ہمیں ہاتھ پاؤں بنا کے کرتا ہے, ہمارے سر پر سوار ہو کر سب کچھ کرتا ہے. اور بظاہر وہ حدیث سامنے نظر میں رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ کفر جو ہے کفر کی طاقتیں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی. جس طریقے سے دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور اس پر کھانے پر بلایا جاتا ہے لوگوں کا کہ آؤ بھائی بیٹھو, آؤ بھائی آؤ کھاؤ, کھانا کھاؤ, بیٹھو آؤ کھاؤ, جس طریقے سے کھانے پر دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے, اسی طریقے سے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایسی دعوت دی جائے گی کہ آؤ بھائی تم بھی آ جاؤ. اپنے اپنے حصے مقرر کرتے ہیں کہ بھائی جب اس کے بعد ہم اس کے مالک ہوں گے, یہ محکمہ ہمارے پاس ہوگا, یہ فلاں کے پاس ہوگا, یہ فلاں کے, پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے. جیسے کہ آج صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے, یعنی کافر جو غالب آ جائیں گے تو کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں, کم نہیں ہوگی, کثیر تعداد میں ہوگے تم, لیکن تم پر وان ڈال دیا جائے گا. فرمایا وان کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت, یعنی مرنے کو ناپسند کرو گے اور مال کی محبت آ جائے گی دل میں, بس یہ سبب ہوگا. آج آپ دیکھ لیے حکومتیں بھی مالوں کی محبت میں مبتلا ہیں, کوئی کہتا ہے اتنے ارب ڈالر دے دو, کوئی اتنے ارب ڈالر دے دو, تو پھر جو چاہے کرو. تو یہ اربوں ڈالر لے کر مسلمانوں کا خون کرانا یہ وان. اسی طریقے سے مرنے کو ناپسند کرتے ہیں کہ بھائی تو مر جائے, ہم نہ بس اس کو مار دو, تم ہمیں سے چھوڑ دو. فی الحال تو کہتے ہیں بھلا ٹلی ہوئی ہے, بات کی بعد میں دیکھی جائے گی, جب آئے گی تو دیکھ لیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے, خوش فہمی. جب ایک مرتبہ کفر کو ہمت ہو جاتی ہے اور اس کا صحیح جواب نہیں دیا جاتا تو پھر نتیجتاً وہ اس کی ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر ایک گھر, دوسرا گھر, تیسرا گھر, چوتھا گھر, جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ اس کو برباد کرتا ہے. تو بہرحال یہ جو صورتحال ہے, اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ کہ استغفار کرنی چاہیے, اجتماعی طور پر استغفار کرنی چاہیے, انفرادی طور پر کرنی چاہیے. توبہ اور استغفار میں تھوڑا سا فرق ہے. توبہ تو تین چیزوں کا نام ہے, توبہ تین چیزوں کا نام ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے آدمی اس کو فوراً چھوڑ دے, اس پر شرمندگی ہو اور اس کو فوراً چھوڑ دے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. یہ تین چیزیں کہ فوری طور پہ چھوڑ دے, اس پر شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, یہ تو ہے توبہ. اور استغفار جو ہے اس وہ ہے شاہراہ توبہ, یعنی جو توبہ کی طرف راستہ جاتا ہے وہ ہے استغفار. تو استغفار تو کرتے ہی رہنا چاہیے آدمی کو. بعض اوقات بعض چیزوں سے توبہ نہیں کر سکتا آدمی, دل چاہتا ہے لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتا, مجبور ہے. تو اب کیا کرے, مایوس ہو جائے پھر؟ نہیں, مایوسی کا راستہ نہیں ہے کہیں بھی. اس کے لیے پھر استغفار ہے, استغفار کرتا رہے. وہ کام کر رہا ہے جس میں مبتلا ہے, اس کو چھوڑ نہیں سکتا فی الحال. آئندہ چھوڑنے کا ارادہ ہے اگر اللہ تعالیٰ متبادل ادا فرما دے, جیسے کوئی حرام جو ہے وہ ناجائز کاروبار ہے, چھوڑنے کی کوشش کرے, اگر فوراً چھوڑ دیتا ہے تو اور زیادہ مسائل اور پریشانی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں پھر اس کام کو نہ چھوڑے, تو لازمی بات ہے جب نہیں چھوڑے گا تو توبہ تو نہ ہوئی. توبہ تو نام ہی اس کا ہے کہ اس کو چھوڑ دے فوراً, لیکن جب نہیں چھوڑ رہا تو توبہ نہ ہوئی. اب اس کے لیے کیا, استغفار, استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ کہتا رہے, کرتا رہے, اور اس کام کو چھوڑنے کی فکر اس طور پہ کرے کہ اس کا متبادل کی تلاش کرے, اور تلاش بھی ایسی کرے جیسی بے روزگار آدمی کوئی کرتا ہے. تلاش بھی ایسے نہیں کرے کہ معمولی سے کبھی پتہ چلا چھ مہینے میں کہیں چلا گیا, بلکہ اس طرح تلاش کرے جیسے بے روزگار آدمی اپنے لیے کام اور روزگار تلاش کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس وقت اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن توبہ اور استغفار میں یہ فرق. تو ہم توبہ بھی کریں, اور جن چیزوں میں توبہ نہیں کر سکتے فوری طور پر تو اس پر استغفار کریں. تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ توبہ بھی کریں, استغفار کرتے ہی رہیں ہر وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی, یعنی مفہوم بتا رہا ہوں, بادل سے آ جاتا ہے تو میں دن بھر میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ معصوم ہیں, لیکن وساوس تو بڑے بڑوں کو آ سکتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, کہ گناہ کا ارادہ تو وہاں وسوسہ تو آ گیا تھا دل میں, اگر اللہ رب العزت جو ہے وہ دستگیری نہ فرماتے, کیونکہ نبی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا, تو ارادہ اور وسوسہ تو دل میں پیدا ہوتا ہے. وہ بڑے سے بڑے ولی کے بھی ہو سکتا ہے, بڑے سے بڑے خطب کے بھی ہو سکتا ہے, غوث کے بھی ہو سکتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں, لیکن اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں. لیکن یہ خیال غلط ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تصوف اور طریقت میں جیسے ہی داخل ہوں گے تو بس اسی وقت جو ہے وہ ہم گناہ وغیرہ ہمارے سارے ایک دم چھوٹ جائیں گے, یا گناہ وغیرہ جو ہے اس کا جذبہ ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھیے خوب کہ یہ خیال غلط ہے. مجاہدوں سے اور ریاضتوں سے نفس مغلوب تو ہو جاتا ہے, لیکن بالکل لیا ختم نہیں ہوتا. تقاضے گناہوں کے کم تو ہو جاتے ہیں, سست تو پڑ جاتے ہیں, لیکن بالکل لیا آپ سمجھیں گے ختم ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا. اس کی مثال ماں روم رحمۃ اللہ علیہ روم نے جو دی ہے وہ اس طریقے سے دی ہے کہ نفس بھی اجدہے کی مانند ہے. جیسے ملکہ ہوا تھا, کسی جگہ گیا لکڑیاں کاٹ کر جب لایا تو لکڑیوں میں ایک اجدہ بھی آ گیا, اور جب گھر میں لا کے اس نے لکڑیاں ڈالی تو دیکھا کہ ایک اجدہ بھی ہے, لیکن وہ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مرا ہوا ہے, تو اس لیے اس نے توجہ نہیں کی, چھوڑ دیا. بعد میں جب اس کو سیک اور گرمی پہنچی تو آہستہ آہستہ اس میں حرکت پیدا ہوئی, مرا ہوا تو تھا نہیں, اس میں تو صرف سردی کی وجہ سے سستی آ گئی تھی, طاقت ختم ہو گئی تھی, لیکن گرمی جب توانائی اس نے حاصل کی تو آہستہ آہستہ گیا اور لکڑ ہارا سو رہا تھا, اس کو دس لیا اس نے. تو اس میں وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ازدہاست مردہست, کہ نفس جو ہے ازدہا ہے بظاہر, لیکن مردہ ظاہر میں ہے, حقیقت میں مردہ نہیں ہے, لیکن وہ افسردہ ہے. کس وجہ سے؟ بے آلتی کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, کسی وجہ سے وہ کمزور ہے. تو اسی طریقے سے نفس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کی جو تقاضے ہیں وہ تو کم ہو جاتے ہیں, ان تقاضوں پر آدمی یہ نہ سمجھے کہ صاحب اب میرے اندر سے خواہش گناہ کی نکل گئی. بعض اوقات آدمی اس میں رہتا ہے کہ صاحب اب تو میں جو ہوں بس فلاں بزرگ کے پاس جاتا ہوں آتا جاتا ہوں, لہذا اب تو جو ہے وہ میرے سے جو ہے وہ گناہ نہیں ہوں گے. تو یہ خیال غلط ہے. آدمی اپنے نفس پر ہمیشہ اس کی نگرانی کرتا رہے. یہ نفس سست تو پڑ جاتا ہے لیکن بالکل یا گناہوں کے تقاضے ختم نہیں ہوتے, اور جب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو گناہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور گناہ ممکن ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر یہ بیدار ہو جائے اور دنگ مار. اور یہ بات بھی خوب سمجھنی چاہیے کہ جو گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تریاق ہمیں عطا فرمایا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خلیفۃ الارض یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے گناہوں کا تریاق دے کر بھیجا دنیا میں, گناہوں کا تریاق دے کر بھیجا. اور اس کے لیے ایک نمونتن ان سے جو ظاہری طور پر ایک خطا ہوئی کہ اس درخت سے اس پھل کو کھا لیا جس کی ممانعت کی گئی تھی, اس درخت کے قریب چلے گئے تھے جس سے منع کیا گیا تھا, تو اب روئے گڑ گڑائے کہ اللہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دعا تلقین فرمائی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ یہ پاؤ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی ضرورت کیا تھی کہ یہ دعا پڑھے, اللہ ویسے معاف فرما دے. لیکن چونکہ دنیا میں آنا تھا اور آگے چل کر بھی گناہ ہونے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تریاق دے کر بھیجا کہ جب کبھی غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو فوراً رجوع کرو اللہ کی طرف اور کہو ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا, وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. تو اس لیے یہ گناہوں کا تریاق ہے کہ آدمی سے جتنے چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے لیکن جب صدق دل کے ساتھ آدمی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے. لیکن بس گناہ کے لیے توبہ کے لیے میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس پر شرمندگی ہو, اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے اور آئندہ کرنے کا عزم بھی نہ ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اگر پھر بھی ہو جائے پھر توبہ کر لے, کیونکہ یہاں پر تو عزم اور ارادہ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اگر پھر اگر اندیشہ ہو کہ پھر ہو جائے گا تو کیا, اس کو چھوڑ دے, اس فکر میں نہ پڑے آدمی, اس کی فکر میں نہ پڑے. صد بار توبہ بشکستی بازا, اگر سو بار بھی ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ لوڑا, پھر توبہ کر لو, پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو. تو اس لیے اس وقت بہت ضرورت اس بات کی ہم گناہوں کی زندگی کو ترک کریں. معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں, الحمدللہ تسبیحات بھی ہوتی ہیں, تہجد بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, ہر سال حج اور عمرے بھی کر لیتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے, زکوٰۃ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا کام بھی جاری ہو ساری. اصل تو یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کریں, چاہے نفلی عبادت بہت زیادہ نہ کریں. اس زمانے کے اندر چاہے کوئی آدمی تہجد نہ پڑھے, چاہے وہ بہت زیادہ نفلی عبادت نہ کرے, سو مرتبہ استغفار کی جگہ چاہے تین دفعہ ہی کرے, یعنی کم نفری عبادت کرے, لیکن گناہوں سے اگر بچ جائے تو بڑی بات ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. جو راستے گناہوں کی طرف جاتے ہیں ان راستوں پر جو ہے چلنا بھی ترک کر دے, اگر چلے گا تو پھر گناہ مبتلا ہو. تو بہرحال بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں, اور اس موقع پر خاص طور پر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اس بات سے کہ ایک قوم کو جو ہے وہ اگر وہ بظاہر ان پر جو ہے کسی کو مسلط کر دیا ہے تو ہمیں اپنی بھی تو خیر منانی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے موقع سے ہمیں اور ابتلا سے محفوظ فرماؤ, کیونکہ بظاہر ہمارے پاس بھی کچھ نہیں. اللہ رب العزت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اور کسی نے کہا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, پیغمبروں کا شیوا یہ ہے کہ جوانی میں توبہ کی جائے. وقت پیری گرگ زادہ می شوت پرہیزگار, بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جو ہے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے, اس کے اندر منہ میں دانت نہ رہے, پیٹ میں آنت نہ رہی, نتیجہ وہ شکار کیا کرے گا حق, اس میں ہمت اور قوت اور طاقت ہی نہیں ہے. اب بڑھاپے میں آ کے اگر توبہ کرتا ہے تو کیا توبہ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک مثال کے طور پر ہے کہ اصل افضل طریقہ تو یہ کہ جوانی میں آدمی توبہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بڑھاپے میں بھی توفیق عطا فرمائے تو یہ بھی اس کی نعمت ہے. کبھی آدمی سوچے کہ بہت سے بوڑھے بیٹھے ہوں بولیں گے بھائی اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر تو کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے. تو یہ بات نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اگر اب توفیق دیتا ہے 60 سال 70, یہ بھی تو اس کا انعام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس نے توفیق دے دی. کتنا بڑا انعام ہے اس پر جتنا شکر کرے. کہ رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی, ساری زندگی جوانی جو کچھ گناہ ہوئے سو ہوئے, اور مرنے سے پہلے اگر صدقے دل سے توبہ کر لی, ارادہ کر لیا کہ جس جس کے حقوق ہیں وہ بھی انشاءاللہ ادا کروں گا, اور جو نمازیں ہیں وہ بھی پڑھوں گا, روزے چھوٹے ہیں وہ بھی رکھوں گا, اور زکوٰۃ اور یہ سارا نظام جو بھی ہے وہ سب جو بھی ترافی کی فکر کرے, اور چاہے پھر دوسرے دن مر جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں پر دلوں کو دیکھتے ہیں, اور دل کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا گناہوں سے بچنے کا. جب کر لیا ارادہ تو انشاءاللہ اسی پر معاملہ ہوگا. اس لیے نا امید مت ہوئی اللہ کی ذات سے. اللہ رب العزت دیکھیے کسی قوم کے لیے عذاب دوسری قوم کے لیے عبرت ہوتا ہے. حدیث میں آتا کہ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ساری امت محمدیہ تباہ کر دی جائے ایک وقت میں, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں یہ ہوگا کہ کہیں کہیں مختلف مقامات پر ایسا ہوگا, یہ بھی لیکن ہمارے لیے یہ عبرت بن جائے گی. تو جو قوم تباہ ہو گئی ہو گئی, لیکن جو بچی وہ تو عبرت حاصل کرے. اگر وہ بھی عبرت حاصل نہ کرے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اس لیے اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ خدا نہ کرے وہ گناہ میں مبتلا ہے, اور اس گناہ کی نحوست سے وہ کسی اور چیز میں مبتلا ہو گیا, بیماری میں, کسی عذاب میں, تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں محفوظ کر. اس کے لیے بھی کریں کہ اللہ اس کو بھی عذاب سے نکال دے, مشکل سے نکال دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی توبہ استغفار کریں کہ ہم خود سب سے زیادہ محتاج. تو اس لیے اس کا انتظار نہ کریں کہ صاحب بوڑھے ہوں گے تب ہوگا معاملہ, تب موت آئے گی. جوانوں کو بھی موت آیا کرتی ہے بھائی. تو اس لیے جوانی میں توبہ کرنا یہ سیوا ہے, پیغمبری ہے. کہ ہماری آنکھیں ہیں لیکن ہم اپنی آنکھوں کو گناہ میں استعمال نہیں کر رہے, ہمارے کان ہیں لیکن ان کانوں کو گناہ میں استعمال نہیں کر رہے, ہمارے ہاتھ ہیں لیکن ان گناہوں سے ان ہاتھوں سے گناہ کا کام نہیں کر رہے, پیر ہیں لیکن چل کر گناہ کے کام کی طرف نہیں جا رہے. اللہ نے طاقت دی بھی ہے لیکن اس طاقت کو ہم غلط استعمال نہیں کر رہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے. لیکن خدا نہ کرے ان طاقتوں کا ہم غلط استعمال کریں. آنکھیں دی ہوئی تو اللہ کی ہیں لیکن کر رہے ہیں گناہوں میں استعمال اس کو, ہاتھ دیے ہوئے تو اللہ کے ہیں لیکن ان سے ہم ظالم بنے میں ظلم کر رہے ہیں, پیر دیے ہوئے تو اللہ کے ہیں لیکن اس سے ہم ظلم کے لیے چل کر جا رہے ہیں, کان دیے ہوئے اللہ کے ہیں لیکن اس سے ہم گانے سن رہے ہیں, اس سے غیبت سن رہے ہیں, زبان دی ہوئی اللہ نے نعمت ہے لیکن اس سے ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں, گالیاں بک رہے ہیں کسی کو, غیبت کر رہے ہیں کسی کی. تو بتائیے یہ نعمت کا شکر ہے یا کفر ہے؟ ناشکری ہے یہ. اس لیے جو اللہ کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں سر سے لے کر پیر تک, کبھی غور کیجئے, خدا نہ کرے اگر آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ کسی وقت ہاتھ نہ رہے کسی کا تو کیا کرو گے بتاؤ؟ ہاتھ نہ رہے, پیر نہ رہے, کوئی سی چیز چھن جائے, محتاج ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ ایک صاحب ابھی پچھلے سال ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے اور ٹانگ ٹوٹ گئی. 6 مہینے کم از کم گھر میں پڑے رہے, اور کہتے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹانگ دی ہوئی تھی, اس وقت ہم نے قدر ہی نہیں کی, اور آج جو ہے ہم اٹھ کے لیٹرین میں بھی نہیں جا سکتے, جو کچھ ہے یہی پر کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ بیوی نیک تھی اس لیے ساری خدمت وہ بیچاری انجام دیتی رہی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایسی بیوی نیک صالح مل جائے جو شوہر کی خدمت گزار ہو. تو اس کی قدر ہوتی ہے جب نعمت چلی جاتی ہے, ٹانگ نہ رہی تو قدر ہوئی. لیکن اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم پہلے ہی قدر کرنی شروع کریں کہ اللہ یہ ساری نعمتیں آپ کی ہمیں ابھی سے قدر کی توفیق عطا فرما, ورنہ ایک زمانہ آتا ہے آنکھ جاتی ہے, کان سے سننا کم ہو جاتا ہے, آدمی پھر جو ہے وہ آلات لگاتا ہے, کچھ کچھ کرتا ہے, لیکن وہ بات کہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نعمت عطا فرمائی. تو ان نعمتوں کا اللہ ان نعمتوں پر شکر بھی کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راحت عطا فرمائی ہوئی ہے, صحت عطا فرمائی ہوئی ہے, عافیت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیے کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان کو ہمارے ساتھ رکھیے, ان نعمتوں کو ہم سے چھینیے مت, ہم بہت ہی کمزور. تو اپنی اصلاح کے لیے آدمی اپنا نفس کی دیکھ بھال کرے, اس کی جو ہے خبرگیر رکھے, اور ہمیشہ اس کی نگرانی کرتا رہے کہ کسی وقت ایسا نہ ہو کہ نفس پھسل جائے اور ہمیں پھسلا دے. اور تو وہ استغفار ہمیشہ کرتا رہے, روزانہ اپنے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگے. صبح سے لے کر شام تک آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے, تو کم از کم سوتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کر لے کہ اللہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا مجھے معاف فرما دے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابتلا آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر آئی ہوئی ہے اس کے لیے بھی کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے, انفرادی طور پر بھی کیجیے, اجتماعی طور پر بھی کیجیے, اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کیجیے, گناہوں میں مت پڑیے. اسی طریقے سے جتنے ایسے گناہ ہیں, رشوت خوری ہے, کام چوری ہے, حرام خوری ہے, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے آدمی. جو کام ہے ان کو صحیح طور پر انجام دے, جو ہمارے فرائض و واجبات میں جو چیز شامل ہے اس میں ہم کوتاہی نہ کریں, اپنے اوقات کو پورے پورے اور صحیح طور پر خرچ کریں. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ بھی سب گناہ ہے اور حرام خوری میں داخل ہو جائے. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر, اس کو بھی پڑھیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اس کو بھی پڑھتے رہیے. اور بھی جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا ورد رکھیے, اور نہ آئے عربی زبان میں تو آپ اردو زبانی میں دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے, اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کی جتنی سازشیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سازشیں انہی پر لوٹا دے, اور اپنی قدرت کا اللہ تعالیٰ مظاہرہ ہمیں دکھلا دیں, اور دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ کیفر و کردار تک پہنچا دیں. الحمدللہ رب العالمین.